ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है। प्रोग्राम है जहां रंग, मैं हूं असद हसन और प्रोड्यूसर है हमारे साथ अशफर इमाम। आज के इस प्रोग्राम में जिन मौजूदात पे हम बात करेंगे, सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है, एहतसाब का इदारा है, उसकी जानिब से गिरफ्तारियाँ, जमानतें, रिहाइयाँ, इस सारे सिलसिले को ज़रा सियासी नुक्ते नज़र से हम देखेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज़ से सियासी कायदीन हमारे साथ होंगे, इंडिपेंडेंट एनालिसिस भी हम लेंगे। और प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है उसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान में एहानत मजहब के एक और मुलजिम के लिए सज़ाए मौत और अमरीका का उसके ऊपर इजहार तशवीश। हम बात कर रहे हैं जुनेद हफीज़ की, जिन्हें मुल्तान की एक ज़ैली अदालत ने एहानत मजहब में सज़ाए मौत सुना रखी है। प्रोग्राम का हमारा अगला हिस्सा गुफ्तगू हम करेंगे भारत के अंदर मुतनाज़ शहरीत के कवानीन, उसके ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं और दो दर्जन से ज़ायद अफराद इसमें लुकमा अजल बन चुके हैं, इसका एनालिसिस होगा। और आखिर में स्पोर्ट्स क्रिकेट, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने 13 साल के बाद होम सीरीज़ जीती है, ज़ाहिर 10 साल क्रिकेट भी नहीं हुई पाकिस्तान के अंदर, और श्रीलंका के ख़िलाफ़ 1-0 से टेस्ट सीरीज़ का जीतना पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। क्या इस सीरीज़ में अहम हुआ, बेहतर हुआ पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से, इस पे हम बात करेंगे। तो चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानिब। जैसे हमने कहा कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नैब, या जिसको कौमी एहतसाब का इदारा भी कहते हैं, आजकल काफ़ी तनकीद की ज़द में है। एक तरफ तो सियासी रहनुमाओं, बिलखसूस जो हुकूमत मुखालिफ सियासी रहनुमा हैं जिनका जिनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज़ से है, एक तरफ तो धड़ाधड़ गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, दूसरी जानब जो है वो तनकीद ये है कि उनको महीनों बिना ट्रायल से गुजारे हुए कैद में रखा जाता है, और फिर जब ट्रायल होता है तो उनके पास कोई एविडेंसेस नहीं होते, शहादतें नहीं होती और ज़मानतें मिल जाती हैं और अल्टीमेटली केस कमज़ोर होता है। तनकीद ये भी है कि अगर ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है तो इससे जो कौमी इदारे हैं उनकी साख, उनका भरम, उनका एतबार जो है वो ख़राब हो रहा है। क्या वाकईतन ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, क्या पाकिस्तान के इस एहतसाब के इदारे के अंदर अहलियत नहीं है, या उसके रूल्स एंड जो प्रोसीजर्स हैं उनको बदलने की ज़रूरत है कि अगर आपके पास शहादतें नहीं हैं तो आप गिरफ़्तार ना करें, अगर अनअवॉइडेबल एविडेंसेस हैं उसकी बुनियाद के ऊपर मुकदमा बनाएं और आपको यकीन हो कि कन्विक्शन रेट या सज़ा या कसूरवार ठहराए जाने के जो तनासुब है वो बहुत ज़्यादा होगा। सो इस वक्त नैब के ऊपर हम बात करेंगे। आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में मुस्लिम लीग नवाज़ के कई एक रहनुमा, उनको ज़मानतें मिली हैं। ताज़ा तरीन उसमें जो इजाफा है वो राना सनाउल्ला का है, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर पंजाब के, करंटली वो मेम्बर हैं नेशनल असम्बली के। उनको स्मगलिंग केस के अंदर, हीरोइन स्मगलिंग केस का एक मुकदमा उनके ऊपर बनाया गया था और दावा किया गया था उस वक्त के वज़ीर मुमलिकत बराए दाखला शहरयार अफरीदी ने कि उनके पास जो है राना सनाउल्ला से मुतालिक अन अवॉइडेबल और क्या कहना चाहिए कि ऐसे सबूत हैं जिनको रद्द नहीं किया जा सकता है, और उन्होंने अपने आँखों से वीडियोस देखे हैं, लेकिन कम उम्र 6 महीने ये वो पसे ज़िंदा रहे, लेकिन नैब कोर्ट में या किसी भी अदालत में वो सबूत आज तक नहीं आ सके हैं और आज उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है और वो रिहा हो चुके हैं। मिफ्ताह इस्माइल पर इल्ज़ाम था, वो रिहा हो चुके। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़ साहब, उनकी ज़मानत हो चुकी है। खुर्शीद शाह साहब को गुज़श्त हफ्ते रिहाई मिली, आसिफ अली जरदारी साहब को भी बेल मिल गई, फरियाल तालपुर साहब को। तो ये नैब क्या है और क्या कर रहा है, इसके काम करने का तरीका क्या है, क्या हुकूमत जो है वो उसके इशारों पे काम कर रहा है या हुकूमत के खिलाफ काम कर रहा है, क्योंकि इससे ये तो बहुत काउंटर प्रोडक्टिव है। बज़ाहिर जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये सियासी हुकूमत के फ़ायदे में तो नहीं जा रही, उनके अपने जो हामी हैं वो उसके खिलाफ बोलते हुए नज़र आते हैं। सो एनालिसिस हम लेंगे, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस सेगमेंट के अंदर, आप भी बात कर सकते हैं सामिन जी, और हमें इसमें ज्वाइन कर रहे हैं मेजर ताहिर इकबाल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से ताल्लुक़ मेंबर नेशनल असम्बली। हमें तहरीक इंसाफ से शौकत यूसुफ़ज़ई साहब ज्वाइन करेंगे, मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और उनके बाद जब हमारे पास इंडिपेंडेंट एनालिसिस के लिए डॉक्टर रसूल बख्श रहीद साहब होंगे। और इसी सेगमेंट में हम एक और भी जायज़ा लेंगे कि एक जानब जो है FIA वो अगर BRT प्रोजेक्ट के ऊपर तहकीकत शुरू करती है तो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है कि इन तहकीकत को रुकवाया जाए। सो ऐसा क्यों कर है, क्या इंसाफ के निज़ाम दोहरे हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि एक पाकिस्तान होना चाहिए, तो क्या दो पाकिस्तान हैं, क्या दो अदालतें हैं, क्या दो इदारे हैं जो उनके देखने का अंदाज़ मुख्तलिफ है अपोजिशन को और हुकूमत को, ये सवाल आते हैं जो हम उनके सामने रखेंगे। मेजर ताहिर इकबाल साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया।
बहुत शुक्रिया जी मुझे लाइन पर लेने के लिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मामलात में जो नैब के मामलात हो रहे हैं इससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की काफ़ी बदनामी हो रही है। नैब ने अगर अपने केसेस करने हैं तो दे मस्ट हैव प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए, میاں نواز شریف کے خلاف، میاں شہباز شریف کے خلاف، میاں چاندنی پوری ساروں کے خلاف اتنے اتنے کیس بنائے، سال ڈیڑھ سال ہو گیا یہ کر رہے ہیں، ابھی تک کوئی ایسا ثبوت پیش نہیں کر سکے کہ یہ مجرم ہیں. یہ ملزموں کو اٹھا کے بفور کلیئرنگ دی ایویڈنس پورا کر کے اور ان کے خلاف جو ثبوت ہیں پیش کر کے، ان کو اٹھا کے ان کو جرم ثابت کر کے ان کو بند کرتے جیلوں میں، تو وہ تو ٹھیک ہے جنرل بات تھی. لیکن جب ابھی صرف الزام ہی لگا کے یہ اٹھا کے لوگوں کو لے کے جانے، ارے رانا ثناء اللہ آپ نے بات کی، میں بڑا خوش ہوں آپ نے بات، رانا ثناء اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہوم منسٹر بھی رہا ہو، لا منسٹر بھی، وہ اتنی بیوقوفی کر سکتا ہے؟ اتنا جاہل وہ پاگل ہے، حالانکہ وہ خود وکیل ہے اور اس کو پتا بھی ہے کہ کیا اتنی زیادہ مقدار میں ہیروئن وہ لے کے جائے گا، وہ اس کو دماغ کو خراب نہیں تھا. اسی طرح ابھی جس طرح انہوں شاہد خاقان عباسی کو انہوں نے بند کیا، وہ کہہ رہا ہے میں تو ضمانت بھی نہیں کر رہا ہوں، میں کچھ نہیں کرنا چاہتا، یہ کر لیں جو کچھ کریں، جیسے بھوت لیے میرے پاس رانا ثناء اللہ کے ساتھ، اسی طرح یہ سب کے ساتھ کر رہے ہیں. اسی طرح یہ مفتاح اسماعیل اتنا رناؤنڈ آدمی ہے کراچی کا، میں نے لوگوں سے پوچھا، کہتے اتنا اچھا آدمی، اتنا آنےسٹ آدمی ہے، اس کو بھی انہوں نے بند. اب یہ جو انسٹرکشنز ہیں، جو آرڈرز ہیں، آئی ڈونٹ نو کیا یہ گورنمنٹ پاس کر رہی ہے آرڈرز کہ یہ مسلم لیگ کے لوگوں کو اٹھا لو، کل احسن اقبال کو اٹھا لیا ہے. مطلب وہ حد ہوتی ہے ہر چیز کرنے کی. دے مسٹ ریئلائز کہ بھائی ملک ایسے نہیں چلتے، لوگوں کو بند کرنے سے ملک نہیں چل سکتے. ہمیشہ بیٹھ کے ڈائلاگ ہوتا ہے اپوزیشن گورنمنٹ، ہمیشہ تب ہی گورنمنٹیں چلتی ہیں جب وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ کریں گے، مل بیٹھ کے معاملات کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے. ہاں اگر ثبوت ہے آپ کے پاس تو سامنے لے کے آئیں، ابھی تک کنوکٹ کسی کو کر نہیں سکے. بار بار کہہ رہے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر مجھے نیب والے یہ بتائے، کہتے ہیں ہم نے 70 ارب روپیہ جو جمع کروایا ہے، اس بار گئے نے مجھے یہ تو بتا دیں کہ انہوں نے 70 ارب جمع کرایا، اس کے بدلے چھوڑا کتنا ہے لوگوں کو؟
صحیح.
کیونکہ یہاں لیتے ہیں 10,000 کروڑ 50,000 کروڑ کا ہے تو اس سے 5-10 کروڑ لے کے کہتے ہیں جی پلی بارگین، نہیں، کتنا پیسہ انہوں نے ریکور کیا اور اس کے بدلے میں پلی بارگین میں کتنا پیسہ گورنمنٹ کا ضائع ہوا، یہ بھی تو بتائیں ہمیں.
صحیح.
کر رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں لوگوں کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس طرح معاملات گورنمنٹوں کے اور ملک کے نہیں ہو سکتی، اس طرح ملک کی جگ ہزائی ہوتی ہے. اور آنے والے وقتوں میں اگر چاہتے ہیں اکراس دی بورڈ، کیوں مسلم کے علاوہ کون ہی ہے لوگ؟
صحیح.
پاکستان میں جب آیا تھا پناما کا کیس، 450 لوگ تھے جن کے خلاف باتیں ہوئی، صرف نواز شریف کو اور میاں شہباز شریف کو پکڑ کے بند کیا. اگر یہ چاہتے ہیں کہ احتساب ہو ملک میں، نیب والے چاہتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ بھرپور احتساب کریں، کوئی آدمی ایسا نہ بچے کہ جس نے کوئی کرپشن کی ہوئی ہو اور اس کو یہ لے کے آئیں کٹہرے میں، سب کو لے کے آئیں. کہ نہیں جی ہم پہلے ایک آدمی کو پکڑیں گے، بڑا درخت جو ہے اس کو پکڑیں گے، اس کے نیچے سے جڑے خود بخود ختم، یہ ایسے نہیں ہو سکتا. وی ہیو ٹو ہینڈل ایوری باڈی، ہر ایک کو برابر جو ہے چانس دیا جائے، ہر ایک کی بات سنی جائے. جو کرپٹ ہے ہم بھی کہیں گے، مسلم لیگ والے خود کہتے ہیں، میاں نواز شریف خود کہتا ہے کہ بھائی ہاں جو کرپشن کی ان کو پکڑیں، بند کریں، ان سے حساب لیں. لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے آج پاکستان میں، انہوں نے جو کام شروع کر رکھا ہے کہ جو ہی پکڑتے ہیں اٹھا کے بند کر کہتے ہیں اچھا بعد میں ریفرنس دائر کریں گے کے خلاف، یہ تو کبھی نہیں ہوا. ریفرنس دائر کریں اور اس کے بعد پکڑے جن لوگوں نے خرافات کی ہے. دے آر ٹرائنگ ٹو، مطلب اس طرح تو مسلم لیگ کو یہ نہ توڑ سکتے ہیں نہ گڑبڑ
پولیٹیکلی. اگر آپ ذرا، ہم تو ویسے چاہیں گے کہ ہمیں
کھڑی تھی آج بھی جم کے
انڈیپینڈنٹ انالیسز آئے، لیکن ذرا ایک اور بتائیں کہ اگر یہ ادارے اتنے کمزور ہیں کہ کوئی بھی آ کے ان کو موم کی ناک کی طرح موڑ سکتا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا آپ کے دور میں، ایک لمبا اقتدار رہا ہے نا آپ کے پاس، سو کیا آپ کم از کم یہ تسلیم کریں گے کہ ادارے اس طرح سے مستحکم نہیں ہو سکے کہ کوئی بھی آتا ہے اور وہ اپنی مرضی کر سکتا ہے، اس کو انفلوئنس کر لیتا ہے؟
آئی اگری 100% ود یو کہ ہمیں ان اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا. ادارے مضبوط اس وقت ظاہر ہوں گے جب ٹوٹلی ڈیڈیکیٹڈ آنےسٹلی یہ اپنا کام کریں گے اور آنےسٹلی فیصلے کریں گے. جب آپ کسی کے کہنے پہ لوگوں کو پکڑ دکڑ کریں گے تو اس طرح تو اداروں کا مضبوط ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. مضبوط اسی صورت میں ہوں گے جب یہ ٹھیک ٹھاک اپنا سسٹم کریں گے، قانون بنائیں گے. قانونوں میں تبدیلی چاہیے، گورنمنٹ کو بیٹھنا چاہیے اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے قانون بنائے اور قانون اتنے سخت بنائے کہ آنے والے وقتوں میں کسی پولیٹیشین کو، کسی جج کو، کسی آرمی کے آدمی کو، کسی کو بھی ضرورت نہ ہو کہ کرپشن کرے. اور اس کے لیے کوئی ایسے فیصلے کرے کہ آئندہ آنے والے وقت میں وہ شخص جو کرپشن کرتا ہے پاکستان میں، اس کے لیے کوئی نوکری دوبارہ نہیں.
ایک بات دیں میجر صاحب کہ یہ کیا وجہ ہے، کیا یہ انفارچونیٹ نہیں ہے کہ غلط یا درست جو سیاسی پارٹیاں ہیں، سیاسی قائدین ہیں، وہ اپنا دامن صاف نہیں رکھ سکیں اور ان کے اوپر گہرا لیبل ہے کرپشن کا، بھلے وہ ثابت نہیں ہو پاتی، لیکن اگر آپ پبلک کورٹ میں چلے جائیں आप सर्विस करा लें, पूल्स करा लें, कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि इनका दामन साफ है। सो इस पे जाने तवज्जो देने की ज़रूरत है या नहीं? क्योंकि हाँ, हो सकता है कि कुछ एविडेंस ना हो, प्रूव ना हो सके, लेकिन इस तासुर से भी जान छुड़ाना कितना ज़रूरी है।
देखें जी, मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप एनालिसिस करवाएंगे पाकिस्तान के, तो आपको अंदाजा होगा 1-2% पीपल हैं जो पॉलिटिशियन हैं जिनके खिलाफ केसेस हैं, बाकी पूरी दुनिया में इसके अलावा क्या ख्याल है? पाकिस्तान में कोई करप्शन नहीं कर रहा, सिर्फ पॉलिटिशियन कर रहे हैं। आप पता तो कराएं साहब, जो बड़े बड़े लोग हैं, किसके जजेस का देख लें, जनरल का देख लें, ब्यूरोक्रेट्स का देख लें, बड़े बड़े बिजनेस मैन ने अरबों खरबों रुपया लोन लिया वापस नहीं लिया, ये सारे लोगों के खिलाफ केस हैं, तो इनको सबको कॉल करें ना, सिर्फ पॉलिटिशियंस के खिलाफ इस तरह करने से तो मुल्क का निजाम, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये मजबूत नहीं हो सकता। मजबूत वो होगा जिस वक्त आप अक्रॉस द बोर्ड हर शख्स पाकिस्तान में जो बड़े वो लेवल पे या नीचे लेवल पे है, जो करप्शन में इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ सख्ती से काम हो, उसका प्रूफ निकाला जाए, और फिर उसके खिलाफ जब आ जाए कि वो मुजरिम बन रहा है, फिर उसके खिलाफ केस चलाया जाए। ये सिर्फ इल्जाम लगा के लोगों को जेलों में डालना 6-6 महीने 7-7 महीने, उसका कोई इसीलिए
दुरुस्त नहीं है। ताहिर इकबाल साहब, ये फरमाइएगा कि क्या जैसे पहले एक पाकिस्तान के अंदर एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, क्या इदारों की मजबूती के लिए भी सियासी जमातें आपस के इख्तलाफ को साइड पे रखते हुए उनके फंक्शंस के ऊपर, उनके SOPs के ऊपर, उनकी इंडिपेंडेंस के ऊपर मिल के एक लाहे अमल तय करने की ज़रूरत नहीं है? कल किसी, यानी कल नैब किसी को पकड़े तो 90% लोगों को यकीन हो, भले वो नवाज लीग का हो, वो PTI का हो, वो पीपल्स पार्टी या किसी भी और जमात को, 90% अपनी पार्टी को भी यकीन हो कि बंदा करप्ट या इन्वॉल्व होगा करप्शन में, तभी नैब ने अरेस्ट किया।
मैं आई कैन अश्योर यू, हमारी पार्टी, हम सारे बिलीव करते हैं 100% इस बात पे कि अगर आपने काम करना है, कानून बनाने हैं, नैब की सख्ती करनी है, एंटी करप्शन का, तो पार्टियों को, सारी पार्टियों को मिल बैठ के काम करना होगा। अब गवर्नमेंट आपसे बात भी नहीं करना चाहती, आपसे सलाम भी नहीं लेना चाहती, तो फिर कैसे काम चलेगा? गवर्नमेंट का पहिया ऐसे नहीं चाहे, अपोजिशन और गवर्नमेंट मिल के हमेशा हुकूमतें चलाती हैं। जब तक आप असेंबली के अंदर माहौल ऐसा नहीं करेंगे, जो ही कोई तकरीर होती है, शोर शोर मचा के चलो वॉकआउट करवा देते हैं, चलो जी ना कोई बात हो ना कुछ करो, क्योंकि वो सिर्फ एक ही नारा इस वक्त लगा रहे हैं करप्शन का। भाई बाकी जो काम होने वाले हैं मुल्क में, उनके बारे में तो आप बात करें, बराए मेहरबानी जो कानून बनने हैं बैठे, क्यों नहीं दिया? 1.5-1.5 साल हो गया, कभी इन्होंने अप्रोच किया हमारे लोगों को, मुस्लिम लीग के लीडरशिप को, आओ बैठो हम बात करते हैं। हम कह रहे हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनना चाहिए, बैठे बात करें ताकि मुल्क की इकॉनमी ठीक हो। हम चाहते हैं चार्टर ऑफ करप्शन का कोई नया सिस्टम, मतलब कोई ऐसा सिस्टम, मैं कह रहा हूँ होना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत बख्ती ये है कि एक शख्स को सजा मिलती है, किसी अफसर को मिलती है, वो चला जाता है दाएं बाएं, वापस आता है दूसरी पार्टी को आके कहता है जी मेरे साथ बड़े जुल्म, मैं आपका आदमी इसलिए नहीं। जो भी शख्स पकड़ा जाए करप्शन में, उसके लिए सख्त, चाहे वो पॉलिटिशियन है चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसके लिए ये होना चाहिए कि आइंदा उसको नौकरी नहीं मिलेगी, आइंदा वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकता, और सख्त कड़े इम्तिहानों में डाल के इनकी इंक्वायरियां की जाएं, और उसके पास जो हक है सबूत का, या जो आपके पास इंफ्रेशन है, उसके बेस के ऊपर सजा दी जाए। सिर्फ कहीं सुनी पे सजाएं ना दी जाए, खादा खुदारा लोगों को मत बंद करें। इस तरह से मुल्क की दगहसाई हो रही है और लोगों में नफरत पैदा हो रही है, इसलिए इनको चाहिए कि बराए मेहरबानी बैठे बात करें और मुल्क के हालात को लें, और अक्रॉस द बोर्ड किसी को मत छोड़े, मैं भी शामिल हूँ तो मुझे भी मत छोड़े, अक्रॉस द बोर्ड सजा के बारे में बात करें, अक्रॉस द बोर्ड इन्वेस्टिगेशन हो, सब जाके होगा, एक आध ग्रुप को या मुस्लिम लीग के लोगों को आप पकड़ के बंद समझते हैं, आप इंतजाम कर लेंगे, तो फिर पाकिस्तान तो ठीक नहीं हो सकता।
हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल रीजंस हैं, कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। आपसे मैं दूसरे इशू पे भी इसमें बात करना चाहूँगा कि एक और मामला भी है BRT का। मुस्लिम लीग नवाज अक्सर उस पर बात करती है कि एक इंतजामी नैली के सबब उसकी कास्ट बहुत ज़्यादा होगी। इसी तरह का अगर मुकदमा है जैसे जिसमें कल अहसन इकबाल साहब को गिरफ्तार किया गया है, या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब, तो ये BRT भी उसी से मुतालिक है, और पिशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया FIA को वो इन्वेस्टिगेट करे 40 दिन के अंदर अंदर, और पिशावर की जो गवर्नमेंट है KP की, वो सुप्रीम कोर्ट चली गई है कि उनको FIA को काम करने से रोका जाए। इस पे आपकी क्या ओपिनियन है?
देखिए जी, बात ये है कि अगर करप्शन की बात है, अगर दूसरों के खिलाफ बगैर सबूत की जेलों में डाल से इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, तो BRT क्या है? इमरान खान ने खुद तो कुछ नहीं किया, अगर वहां के लोगों ने किया है, जो सूबाई हुकूमत है उसने गड़बड़ की है, तो इंक्वायरी होने में क्यों इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं? अब एफआईए को क्यों रोक रहे हैं भाई? यही तो बात है जो प्रोजेक्ट रुका था, जब हमारा लाहौर का प्रोजेक्ट बना था, इन्होंने कहा जी ये 40 अरब में बनाया, देखो जी खा गए, लूट के पा गए। फिर इन्होंने खुद अपना प्रोजेक्ट शुरू किया तो 60 से शुरू किया, अब अंदाजे के मुताबिक कुछ 100 अरब रुपया लगा चुके हैं, अभी तक पेशावर के खड्डे खड़े हैं उसी तरह, और ये ट्रांसपोर्ट नहीं चल सकी। तो अगर इंक्वायरी होनी है तो होने देना, क्यों नहीं होने देते हैं? दैट मीन्स कि दे वांट टू स्टॉप द इंक्वायरी बिकॉज इसमें कुछ डाउटफुल है, कुछ शकूक है, कुछ करप्शन हुई है, और बाहर इस पर बहुत सारी इंक्वायरीज आगे भी रिपोर्टें आ चुकी हैं कि हाँ जी यहाँ बहुत सारी करप्शन हुई है, तो फिर इंक्वायरी करानी। यही तो मैं कहता हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड फिर अगर आपने करने हैं तो प्रोजेक्ट जितने, आप खाकान अब्बासी का आप बता रहे हैं, खाकान अब्बासी ने जो टर्मिनल लगाया है गैस का, उसके बारे में इवन अमेरिकन स्पेशलिस्ट जो थे उन्होंने कहा जी 3 साल से पहले ये काम नहीं हो सकता, लेकिन 11 महीने में प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ और टर्मिनल चला। फिर अगर आदमी इस तरह का काम करता है तो बेईमानी तो नहीं कर सकता।
सही,
चार साल के बजाय 10 साल पे कर लेता।
सो आपको
इस तरह इनको चाहिए कि अगर इनके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं, अब इनको मिनिस्टरों के खिलाफ भी केसेस हैं, नैब के उसने चेयरमैन ने कहा जी अब हवाओं का रख बदलेगा, तो वो क्यों नहीं करते इनके खिलाफ केस? बाकी जो इनके लोग हैं,
मैं तो जी ये अर्ज करूंगा ताहिर इकबाल साहब के चेयरमैन नैब हूँ या सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस हूँ, उनको ये इशारा देने की या रिमार्क्स देने की ज़रूरत ही नहीं है कि हवा का रुख मगरिब से मशरक होगा या जनूब से शुमाल होगा। वो अपना काम करें एविडेंस की बुनियाद के ऊपर, और बिल्कुल इस ये तमीज़ किए बिना कि बंदा जो है वो किन बेंचों के ऊपर बैठा है, किस पार्टी से ताल्लुक है, वो अपना काम करते जाएं, उनको बताने की भी जरूरत नहीं है। तो आपकी मौजूदगी का हम फायदा उठाएंगे। जी हाँ, सो उनको बिल्कुल रिमार्क्स देने की, और रिमार्क्स से ही पहले पार्टीजन होने की या
इवन कोर्ट्स में भी, इवन कोर्ट्स में भी जब आप लोग कहते हैं ये सिसिलियन माफिया है, तो ये वैगाबॉन्ड है, ये गॉडफादर, इस तरह के रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। वी मस्ट लिमिट आवरसेल्फ, हर चीज को नाप तोल के बात करनी चाहिए, और किसी के खिलाफ मेरा तो ख्याल में इस तरह के कमेंट्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि इससे फिर होता है कि जी अब पता नहीं इनको कहाँ से चाबी लगी है या इनको कहाँ से प्रेशर आया, आज ये क्यों बात कर रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल,
यू शुड नॉट, एक्चुअली बिल्कुल आपकी बात ठीक है, 100% एग्री विद यू कि अदारे जब खामोशी से काम करेंगे उसके नतज भी बेहतर आएंगे। जब आप ज्यादा हवा में बोलेंगे तो क्योंकि फिर आप बोलते हैं, फिर आपकी तरफ से जब कोई बयान आता है आगे पॉलिटिशियन को जवाब देना शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं फिर जो एहतसाब करें वो फंस जाते हैं कि हमने पहले कहा था, आप पॉलिटिशियन भी कह रहे हैं हमें करना पड़ेगा।
बिल्कुल,
सो दे शुड रिफ्रेन फ्रॉम दीज कमेंट्स। जी हाँ,
एग्जैक्टली। तो मेजर साहब, आपको हम थोड़ी और जहमत देंगे क्योंकि हमारे साथ इस वक्त हमें प्रॉब्लम हो रहा है अपने बाकी गेस्ट से कनेक्ट करने के, वी आर लकी कि आपसे हमारा रब्ता हो गया है। हम एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जो हमारा अगला मौजू है उसके ऊपर भी मैं आपकी राय शामिल करना चाहूँगा। मीन वाइल हमारे होपफुली रब्ता हो जाएगा, वरना हमें अल्टरनेटिव के तौर पर अमरीका में जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इंगेज करना होगा। एक ब्रेक लेते हैं।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है, प्रोग्राम में जहाँ रंग, मैं हूँ असद हसन और प्रोड्यूसर है असफर इमाम। बात हम कर रहे हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में तफसील से पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी का इदारा नैब जिसको कहते हैं, उसकी कारकर्दगी के ऊपर, उसके एक्शंस के ऊपर, और फिर उसके गिरफ़्तार किए जाने वाले मुलजमान की जमानतों के ऊपर, और ये किस पूरे प्रोसीजर्स को कैसे फिक्स किया जाए। मेजर ताहिर इकबाल साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमाएँ। हमें शौकत यूसुफ जई साहब ने ज्वाइन करना था, उनकी कमिटमेंट है, लेकिन टेलीफोन उनका जो है वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। सो हम PTI का वर्जन भी इसमें शामिल करेंगे, लेकिन हमारा जो अगला मौजू है उसके ऊपर भी हम चाहेंगे कि मेजर साहब की हम राय शामिल करें। अगला मौजू जो है वो, जैसे हम इदारों के इस्तेहकाम और मजबूती की बात कर रही हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर भले वो लोअर कोर्ट्स हों या हायर कोर्ट्स हों, वहाँ पे भी ये देखा गया है कि अगर एहानत मज़हब के मुकदमात हैं, तो हमने अपने पैनलिस्ट से भी, एक जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बात की है, कि वहाँ बड़े दबाव जो हैं वो नज़र आते हैं फैसलों के अंदर, कम्युनिटी का दबाव, मखसूस मजहबी तबके का दबाव, और लोग हत्या के जिनके ऊपर महज इल्ज़ाम होता है उनको सजाएँ हो ना भी हों تو بھی ان کو ماورائے عدالت ان کی اسیسینیشن اس کے بھی مقدمات اور کیسز ہمارے سامنے موجود ہیں. سو ابھی امریکہ کی جانب سے اس تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک اسکالر ہیں 33 سالہ جنید حفیظ, ان کو ملتان کی ایک ذیلی عدالت نے, سیشن کورٹ نے ان کو سزائے موت سنائی ہے, اور اس کے اوپر رد عمل آ رہا ہے انسانی حقوق کے اداروں کا, اس کے اوپر رد عمل امریکہ سے بھی آ گیا ہے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس میں فیئرلی ان کو ٹرائل کا موقع دیا جائے, اپنے دفاع کا موقع دیا جائے اور یہ سزا جو ہے وہ ختم کی جائے. اس پہ ان کی تشویش سامنے آئی. امریکی سفیر برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی سیم براؤن بیک نے یہ ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ جنید حفیظ کو 7 سال تک قید تنہائی میں رکھا گیا, لہٰذا حکومت پاکستان کو جنید حفیظ کی سزا کے خلاف اپیل میں شفافیت کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. سو میجر صاحب, میں ڈائریکٹلی اگر اس پہ نامی بات ہو, کتنا ضروری ہے کہ ایک فیئر ٹرائل ہو, بھلے ایلیگیشن کچھ بھی ہو, پورا موقع ملے, اور جو پاکستان کے اندر آواز اٹھتی بھی ہے کہ قوانین, لیکن قوانین کا غلط جو استعمال ہے, بھلے جیسے ہم شہریار افریدی کا نام لے لیتے ہیں کہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے پاس ویڈیوز ہے اور 8 سال تک انہوں نے ویڈیو رانا سناول 8 مہینے تک یا 6 مہینے تک ویڈیو نہیں دی ہے, سو ایک غلط یا ایک فالس کلیم تھا نا. اسی طرح اگر اہانت مذہب کا بھی کوئی کسی کے اوپر غلط الزام لگاتا ہے تو اس کے خلاف بھی تو کوئی کاروائی یا ایکشن ہونا چاہیے نا, سزا ہونی چاہیے نا, تاکہ یا اس کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے کچھ کیا جانا چاہیے نا. تو پارلیمنٹ اس ریفرنس میں کیا کر سکتی ہے, کیا کر رہی ہے؟
دیکھیں جی, بات یہ ہے, سب سے پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوری ملک ہے اور ہمارا مذہب تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ انصاف کرو, انصاف سے چلیں, کوئی غلط گواہی نہیں ہونی چاہیے. غلط گواہی دینے والے کے لیے بھی اتنی سخت سزا ہے, اتنی واحد ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں, قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. اسی طرح جو وٹنسز جو جانے والے ہیں, کرنے والے, ان سب کے خلاف, اور جو انصاف کی کرسی پہ بیٹھا ہے اس کے لیے تو بہت سخت واحد ہے کہ اگر وہ اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے ٹھیک فیصلہ نہیں کرے گا تو اس کے خلاف اللہ پاک کی طرف سے بہت ساری سزائیں سنائی جا رہی ہیں. اب بات یہ ہے کہ پاکستان میں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں, دنیا میں بہت سارے ملکوں میں اس طرح ہو رہا ہے, میں صرف پاکستان سے نہیں کہوں گا, بہت سارے ملکوں میں ہوتا ہے کہ لوگ پکڑے جاتے ہیں, ان کے خلاف کیس چلتے ہیں. امریکہ میں بھی کئی ہوئے ہیں, کتنے کتنے سال کے بعد کہا نہیں کہ یہ بےچارا تھا, اس نے کچھ نہیں کیا, اب اس کو معاف کرو, چھوڑ دو. لیکن دنیا میں ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں 2 نمبر کیسز بنتے ہیں, چلتے ہیں. انٹیلیجنس ایجنسیز, آج کل کی ایجنسیز آفٹر 9/11 اسپیشلی, چونکہ بہت زیادہ دنیا میں قتل و غارت ہوا اس کی وجہ سے, تو اس کی وجہ سے پھر انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ذرا سے شک پہ لوگوں کو اٹھا لیتی ہیں اور کام کرتی ہیں. پاکستان میں میں چاہوں گا, میں کہوں گا کہ ہمیں اکارڈنگ ٹو جو ہمارے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں, جو ہمارے سارے قانون بنے ہوئے ہیں, ان کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں 100% گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر پاکستان کے قانونوں پہ ہی عمل کیا جو آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں, تو میرے خیال میں کہ پاکستان میں کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے. فرق یہی ہے کہ ہم نے قانون کو جس طرح اس کو اپلائی ہونا چاہیے ایکچولی آن گراؤنڈ, اس طرح ہم اپلائی نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے پاکستان میں عدالتوں میں لوگوں کو شکوک ہیں, لوگ شک کرتے ہیں. لیکن اگر ہم سارے مل کے, میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ بیٹھے بات کریں آپس میں, پولیٹیشنز بیٹھے, ججز بیٹھے, وکلا بیٹھے, یہ فورمز بننے چاہیے پاکستان میں جن میں یہ چیزیں ڈسکس ہوں. پاکستان میں اس طرح کی چیزیں ڈسکس نہیں ہو رہی ہیں. جب تک ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس کر کے, اور پھر اسمبلی میں بھی میں کہوں گا کہ ہم نیگیٹیوٹی تو حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں یا آپ اس طور پہ لگاتے ہیں, لیکن ہم جو کنٹریبیوشن ہے کہ پازیٹو پوائنٹ یہ کرو, تو اس سے قانون ٹھیک ہو جائے گا, اس سے پاکستان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. وہ ہم سجیسٹ نہیں کرتے ہیں, ایک دوسرے پہ بلیم گیم کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے سیشن ختم ہو جاتا ہے اور اپنے اپنے گھر چلے جاتے سارے. سو آنے والے وقتوں میں ہمیں, اب چونکہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میڈیا بہت وائبرنٹ ہے, اب ہمارے پاکستان میں 100 سے اوپر زیادہ چینل چل رہے ہیں, ہر شخص کے پاس اسمارٹ فون اٹھایا ہوا ہے, سیکنڈ میں ایک بات ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے. سو کیوں نہ ہم اپنے معاملات کو اس طرح ٹھیک کر لیں کہ اس میں اچھائی ہو, برائی کو جتنی دیر ہم جس طرح بھی ہو کاٹ کے سائڈ پہ پھینکیں. لیکن پھر میں کہوں گا کہ جو پولیٹیشینز ہیں, دے ہیو اے ویری بگ ریسپانسبلٹی. یہ محکموں کو بٹھائیں ساتھ, وکیلوں کو بٹھائیں, ججوں کو بٹھائیں, سارے ڈاکٹر, یہ سب کو جو پاکستان میں غلطیاں ہو رہی ہیں, ان کا تدارک تب ہی ہو سکتا ہے کہ ان پارٹی سے ہمیں سجیشن آئیں اور پھر پارلیمنٹ میں اس طرح کا قانون ڈیولپ ہو, یا جو قانون آل ڈیولپ ہو उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि ये कैसे कानून सही तरह लागू हो सकता है, ये सजेशन भेज, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में बहुत बेहतर हो सकते।
بہت شکریہ میجر طاہر اقبال صاحب، رانوا مسلم لیگ نواز، آپ نے کافی وقت ہمیں دیا، دونوں موضوعات کے اوپر آپ نے اپنا نقطہ نظر اور پارٹی کا ورژن جو ہے وہ ایکسپلین کیا، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تھے،
بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی۔
اور اس وقت سامعین ہمیں ڈاکٹر عبداللہ ریار صاحب نے جوائن کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رانما ہیں اور اس وقت وہ امریکہ میں بھی نہیں ہیں، مڈل ایسٹ میں موجود ہیں، انہوں نے ہمیں وہاں سے جوائن کیا ہے، پاکستان کے اندر ٹیلی فون لائنز کنیکٹ کرنے میں ہمیں پرابلم ہو رہا ہے۔ سو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عبداللہ ریار صاحب بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہم نے پہلے بات کی، میجر طاہر اقبال صاحب ہمارے ساتھ تھے مسلم لیگ نواز سے، اور بات ہم کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر نیب کورٹس جو ہیں یا نیب کا جو ادارہ ہے، کورٹ کی اگر ہم بات نہ بھی کریں، آپ امریکہ میں رہتے ہیں، آف کورس آپ کی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ بھی انگیجمنٹ ہوتی ہے، یہ نیب کے ادارے، نیب کے اوپر اس وقت اتنے سوال آتے ہیں، اس کے اپنے حامی تحریک انصاف کو اس کو کریٹیسائز کر رہے ہیں کہ یہ نیب کس کے ساتھ ملا ہوا ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا عنصر نظر آ رہا ہے سامنے اور اس کا نقصان تحریک انصاف کو ہو رہا ہے، لوگوں کی ایک نئی لسٹ تیار ہے جن کو پکڑنا ہے اور پچھلی لسٹ ساری ضمانتوں پہ بری ہو رہی ہے، چھ چھ مہینے حوالات میں رکھا ہے، ایک کیس جو ہے وہ ڈھنگ کا فائل نہیں ہو سکا، پروسیکیوشن اتنی ویک ہے، ایویڈینس اتنے ویک ہے، سو یہ نیب کیا ہے، اور یہ جو دعویٰ تھا عمران خان صاحب کا وہ ہر چیز فکس کریں گے، ادارے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، یہ کیسی انڈیپینڈنس آ گئی اداروں کے اندر اور نیب کیسا فنکشن کر رہا ہے؟
دیکھیں جی، پہلی بات عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ کہ نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، نیب حکومت کے ماتحت ادارہ نہیں ہے، اٹ ہیز اپنی اس کی آئیڈینٹی ہے، اپنے جو ہے وہ گورننگ سسٹم ہے، اور اس کے تحت جو خامیاں آپ کو، ہمیں اور کسی اور کو نظر آتی ہیں پاکستان کے احتساب کے عمل میں، اس سب سے، ان سب خامیوں سے ہم بھی سہمت ہیں، مگر یہ صرف حکومت کا بوجھ نہیں ہے، یہ ہمارا معاشرہ، ہمارے معاشرے کی جو ماضی کی داغ بیل ہے، اور جو قانونی پیچیدگیاں ہیں، جو پروسیکیوشن کی ڈیفیکلٹیز اور لیگل ریلیفز فار وکٹم اور پوٹینشیل اکیوزڈ کے لیے، جو ہمارے سی پی آر سی کے قوانین میں جو رائٹس دیے گئے ہیں، یہ ان کا مظہر ہے، تو اس پہ حکومت کی کارکردگی کو جج کرنا ایک جو ہے وہ بالکل لا تعلق سی بات بنتی ہے، اس کا کوئی وزن نہیں بنتا۔
ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے، آپ آرگنائزیشن کے آدمی ہیں، اب 14 مہینے یا 16 مہینے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو ہو گئے ہیں، میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ حکومت انفلوئنس کرے کسی کو چھڑانے میں یا پکڑوانے میں، لیکن اگر اس کے میکنزم کو بہتر کرنا ہو تو وہ تمام پارٹیوں کو بلا کے پارلیمنٹری پارٹیوں کے اندر یہ ڈیسیژن ہو سکتا ہے کہ اس کے رولز آف بزنس کیا ہوں گے اور جس کے اوپر سب اگریڈ ہوں گے۔
یہی ہوگا آئیڈیلی میرے دوست، یہی ہونا چاہیے اور ہو سکتا تھا، مگر جب آپ پارلیمنٹ کے اندر موجود 50% کے قریب جو ریپرزنٹیشن ہے، ان کا انٹرسٹ فقط ایک ہی ہو کہ حکومت کے ساتھ انہی شرائط پہ بات ہوگی، کسی بھی لیجسلیشن پہ، اگر ایف آئی اے کا ریفارم ہے یا نیب کا ریفارم ہے یا کوئی اور اکاؤنٹبلٹی کا لا ہے، تو شرط و شرائط اس میں، ذاتیات اور جو پروسیکیوشن کی ڈیفیکلٹیز ہیں ان کو بڑھانا ہو، یا جو پاسٹ کا احتساب کی چارجز اور عمل ہے پچھلے 30 سال کا، اس کو سٹال کرنا ہو، تو عمران خان کی حکومت اس کا حصہ نہیں بنے گی، یقیناً ہماری میجورٹی نہیں ہے پارلیمنٹ میں، یقیناً ہم یہ لیجسلیشن نہیں کروا سکتے، یہ بات بالکل حقیقت ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی اس کمٹمنٹ سے یا ہماری قیادت اس کمٹمنٹ سے پہ بہرا ہے یا چشم پوشی کر رہی ہے کہ اکاؤنٹبلٹی فار آل اور ایک انڈیپینڈنٹ احتساب کا عمل ہونا چاہیے،
بالکل دیکھیں جی، عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ ہر ایشو پہ، خان صاحب کہتے تھے ہر ایشو پہ عوام طاقت ہے، عوام کے پاس جائیں، اپوزیشن نہیں سپورٹ کرتی، عوام کے پاس جائیں، لوگوں کو کہیں، لوگ کانسٹیٹیوشن کے جو ریپرزینٹیو ہوتے ہیں کانسٹیٹیوئنسیز کے، ان کے اوپر دباؤ بڑھاتی ہے، پولیس ریفارمز آخر ہو رہی ہیں نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اداروں کو خود مختاری کے نام کے اوپر، اگر ان کا بالکل ایک نہ کوئی سر ہو، نہ پاؤں ہو، نہ ان کا کوئی رخ ہو، نہ ڈائریکشن ہو، ایک آدمی کو اگر وہ بن گیا تو وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھے اور کچھ کچھ بھی کرتا جائے، گربانوں میں جھانکے کچھ کرے، لیکن اپنے گربان میں نہ جھانکے کہ ادارہ کیا کر رہا ہے، اس کے بارے میں لوگ کیا کہتی ہیں، خلق خدا کیا کہتی ہے، اس کے بارے میں امپریشن کیا بن چکا ہے، اس بارے میں کوئی بات ہی نہ ہو. سو یہ بھی آخر گورنمنٹ کو کرنا ہے، گورنمنٹ کے کرنے کے کام ہیں، یہ بالکل دباؤ کے زمرے میں نہیں آئے گا. ان کی بھی تو جواب دہی کا نظام کوئی ہونا چاہیے نا کہ صاحب آپ نے کیا کیا، آپ نے 100 بندے پکڑے، سالوں آپ نے ان کو رکھا، 6 مہینے رکھا، 8 مہینے رکھا، ایک کیس آپ بنا نہیں سکے، بنا نہیں سکے تو ان کو پکڑا کیوں تھا، اریسٹ کیوں کیا تھا؟ یہ تو بڑی بیسک بات ہے.
میں آپ کی بات سے میں سہمت ہوں، اور میرا خیال ہے کہ یہ ہماری سوسائٹی کے فیلئرز، اجتماعی فیلئرز آف دا سوسائٹی اینڈ دا گورننس سسٹمز ہے. ہاں آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ حکومت وقت سے کہ اس کی امپروومنٹ کے لیے ایفرٹ کرے، مگر ادھر حکومت وقت کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ میں سمپل میجورٹی بھی نہیں ہے، اور الائز کے ساتھ مل کے.
دیکھیں سر یہ تو آپ اس کی بات کریں نا، یہ تو آپ چلو آپ امینڈمنٹس کی بات کریں، حکومت وقت کے ہاتھ اس میں تو بالکل نہیں بندھے نا. شہریار افریدی کا دعویٰ ہے کہ میرے پاس ایویڈنس ہے، میرے پاس ویڈیو ہے. شہریار افریدی پی ٹی آئی کے ہیں، پی ٹی آئی کے منسٹر ہیں، آج تک وہ ویڈیو نہیں آ سکی، نہ پی ٹی آئی جواب دے، نہ عمران خان، نہ کسی نے بتایا کہ وہ کیوں پکڑا گیا تھا. ان کا کلیم تو ہے نا، ادارہ تو چلو ویک، نیب ویک، سارے ادارے ویک، لیکن شہریار افریدی تو اسٹرانگ ہے نا، ایک ایماندار پارٹی سے ان کا تعلق ہے، طاقتور وہ وزیر تھے اس وقت، انٹیریئر منسٹر تھے، تو آج تک تو ایویڈنس نہیں دے سکے.
اس سوال کا جواب آپ کی بات بالکل بجا، یہ آپ افریدی صاحب سے.
ٹھیک ہے، اب آخری چلو میں سمجھ گیا، یہ بی آر ٹی کے اوپر بھی ہم نے چونکہ پہلے بات کی تو میں ورژن لینا چاہوں گا. پی ٹی آئی کہتی ہے، لیڈرشپ کہتی ہے کہ سب کا احتساب ہو، وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف پروجیکٹس کے اوپر مسلم لیگ نواز کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں کہ جی اس میں یہ امبیزلمنٹ ہوئی یا ڈیلے ہو گیا یا انتظامی کرپشن ہو گئی. بی آر ٹی کے اوپر پشاور ہائی کورٹ انویسٹیگیشن کا آرڈر کرتی ہے ایف آئی اے کو، اور حکومت کے پی حکومت سپریم کورٹ چلی جاتی ہے کہ ایف آئی اے کو روکے.
جی بالکل، یہ انڈیفینسیبل ہے ان دا لائٹ آف پرائم منسٹر کی سٹیٹڈ پوزیشن کی سامنے. میں ایگری کرتا ہوں اس میں، جو ہے وہ انہوں نے اپنا لیگل رائٹ ضرور ایکسرسائز کیا ہے، جو کہ وقت کی حکومت کے پی کے گورنمنٹ کو ایک لیگل پروویژن اویلیبل تھا، انہوں نے اس کو ایکسرسائز کیا ہے to see the process fullest in play. مگر یہ چیز دوسری طرف سے پارٹی کی اس پوزیشن کے کو کنٹراڈکٹ کرتی ہے کہ ہم احتساب کے پروسیس میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. تو یہ ایک آپ کی آبزرویشن بالکل بجا ہے، اس پہ جو ہے وہ کرٹیسزم بالکل جائز بنتا ہے، اور اس کی ایکسپلینیشن از اونلی ٹو دی ایکسٹینٹ کے لیگل ریکورس تھا، تو لیگل ریکورس گورنمنٹ آف کے پی کے نے ایکسرسائز کیا ہے، تو پی ٹی آئی حکومت ضرور ہے، اور انہوں نے یہ جو کیا ہے یہ پارٹی کی سٹیٹڈ پوزیشن کو بالکل کمپرومائز کرتی ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر عبداللہ ریاض صاحب، بینگ سو آنےسٹ، اور اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہر چیز یا ہر ایلیگیشن کو ڈیفینس جو وہ لے کے آ جانا، دفاع کرنا وہ بالکل ضروری نہیں ہوتا. جو چیزیں انڈیفینسیبل ہوں وہ صاف کہنی چاہیے تاکہ لیڈرشپ کو بھی پتہ چلے اور اپنا ڈسکورس وہ ٹھیک کریں. تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ نے بہت مصروفیت کے دوران سے ہمارے لیے ہمیں جوائن کیا. دراصل ہم نے آپ کو، آپ نے ہمیں آج ریسکیو کیا ہے ٹیکنیکل ریزنس کی وجہ سے، جیسے ہم کنیکٹ نہیں کر پا رہے، لیکن ہم نے آپ کو اسپیئر نہیں کیا. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ تھے. سامعین، مسعود عبدالی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، یو ایس بیسڈ انالسٹ ہیں، ریسرچر ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں، لیکن ایک بریک ہم پہلے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ان سے گفتگو جاری رہے گی ہماری.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام میں جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر اسفر امام، اور دو موضوعات کو ہم نے ٹچ کیا ہے. ایک تو خاص طور پہ نیب، اس کی پرفارمنس حکومت کے لیے کتنی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، اپوزیشن ان کو وہ کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے، بظاہر نقصان لیکن فائدہ پہنچ رہا ہے، اور دوسرا ہم نے پاکستان کے اندر بلاسفیمی لاز کے اوپر ایک جو کنوکشن ایک اور ہوئی ہے، اس میں جو سزا سنائی گئی ہے جنید حفیظ کو، اس پہ امریکہ کا اظہار تشویش، اس بیک ڈراپ میں بھی ہم بات کر رہے ہیں. سو دونوں ایشوز پہ ہم کوئک ورژن لیتے ہیں. ہمیں جوائن کر رکھا ہے مسعود عبدالی صاحب نے، تجزیہ کار ہیں، کالمسٹ ہیں، بلاگر ہیں، ریسرچر ہیں. تو عبدالی صاحب پہلے تو ذرا انڈیپینڈنٹ انالیسس پاکستان میں یا نیب میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف لسٹ ہے لوگوں کی جن کو وہ پکڑنے جا رہی ہے، دوسری طرف ایک فہرست ہے جس میں لوگ بیل پہ چلے گئے ہیں، جن کو ضمانتیں مل گئی ہیں اس لیے کہ کیسز کمزور تھے، سو یہ کیا ہو رہا ہے؟ جی مسعود عبدالی صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ تھے اور ہم بہت تکیہ کر کے بیٹھے ہیں کہ چونکہ امریکہ سے لائن ملی ہے تو وہ ڈراپ نہیں ہوگی، سو امریکہ کے اندر والا نمبر جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا ہے، پاکستان سے نمبر ہمیں اس وقت ملنے میں پرابلم ہو رہا ہے، کبھی کبھی ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں۔ سو مسعود عبدالی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان کا ہم انڈیپینڈنٹ اوپینین شامل کرتے ہیں دونوں ایشوز کے اوپر جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو خاص طور پہ یہ جو اہانت مذہب کے قوانین میں ہم نے عام طور پہ یہ دیکھا ہے کہ جو ذیلی عدالتیں ہیں وہاں پہ سزائیں ہو جاتی ہیں اور جو بڑی عدالتیں ہیں وہاں پہ زیادہ تر کیسز میں رہائی، بریت یا ایکویٹل ہو جاتی ہے، سو اس کا بھی ہم نے تجزیہ لیا ہے، وہ ریکارڈڈ ہمارے پاس کچھ کمنٹس ہیں ہم آپ کو سنائیں گے۔ مسعود عبدالی صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ بحال ہو گیا ہے۔ عبدالی صاحب بہت شکریہ آپ کا، اگر آپ میرا سوال سن چکے تھے، نیب کیا کر رہا ہے؟ ایک طرف لوگوں کی طویل فہرست ہے جن کو حال ہی میں ضمانتیں مل گئیں، مہینوں انہوں نے اپنی تحویل میں رکھا، کچھ برآمد نہیں ہوا، حتیٰ کہ کوئی کیس جاندار کیس تک وہ نہیں بنا سکے، اور ایک جو ہے نا وہ ایک تھریٹننگ لسٹ بھی سامنے پڑی ہے کہ کس کس کو وہ پکڑنے جا رہے ہیں، صاف واضح نظر آ رہا ہے۔ سو یہ نیب کیا کر رہا ہے، اس کا یہ کس کے لیے پروڈکٹیو اور کس کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہا ہے؟
شکریہ سر۔ دیکھیں جہاں تک احتساب کا تعلق ہے تو یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ احتساب ہونا چاہیے، کوئی بھی اس بات کو پسند نہیں کرے کہ ملک میں بےمانی ہو، ملک میں رشوت ستانی ہو۔ اور پھر لیکن ایک اور بات بھی دیکھیں کہ احتساب کا عمل دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے، خود پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا، بہت ابھی بات میں کر رہا ہوں 50s اور 60s اور 70s میں اس زیادہ رشوت ستانی کا ادارہ ہر ادارے کے اندر ہوتا تھا، ہر جو ڈپارٹمنٹ تھا اس کے اندر اس زیادہ رشوت ستانی، اینٹی کرپشن جسے ہم لوگ کہتے تھے، وہ ادارہ ہوتا تھا جو ریسرچ کرتا، جو معاملات کو دیکھتا تھا۔ پھر جو ہے وہ اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان کا، آڈیٹر جنرل پاکستان کا ایک ادارہ موجود ہے پاکستان میں جو تمام معاملات کا حساب کتاب کرتا، تمام معاملات کا احتساب کرتا ہے۔ تو احتساب کے لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ الگ ادارے کی ضرورت ہی نہیں ہے، احتساب جو ہے وہ بلٹ ان ہونا چاہیے نظام کے اندر کہ احتساب ہوتا رہے گا۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے عمل، ایک چیز ہوتی ہے اس کا تاثر۔ پاکستان میں مسئلہ یہ کہ بہت ممکن ہے کہ اس حکومت کے بارے میں میں ابھی بھی اخلاص رکھتا ہوں، میں ابھی بھی اسے امید رکھتا ہوں، بہت ممکن ہے کہ یہ سب کچھ کام وہ اخلاص سے کر رہا ہوں، لیکن جو طرز عمل ہے، مثال کے طور پر ابھی کل ہی کی بات ہے نا، احسن اقبال پر ایک مقدمہ قائم ہوا اور اس کے فوراً بعد کل واوڈا صاحب کا بیان ہے کہ احسن اقبال اس سے بڑا، نواز شریف سے بڑا چور اور منافق ہے۔ اب یہ زبان جو ہے وفاقی وزراء جب استعمال کریں گے اس شخص کے لیے جس کا مقدمہ آفیشلی چلنے لگا ہے، تو پھر اس سے جو ہے شفافیت کے اوپر سوال پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خود آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب یہاں تشریف لائے تو انہوں نے جو بات کی کہ میں اے سی اتار دوں گا، میں جیل بھیج دوں گا، میں انہیں رلاؤں گا، میں انہیں ستاؤں گا، یہ ساری باتیں کہنے سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ نیب آپ کے نقشے قدم پہ چل رہی ہے، نیب آپ کے حکم پہ چل رہی ہے، نیب آپ کے کہنے پہ چل رہی ہے۔ اصولی طور پر نیب جو ہے اس کو تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہونا چاہیے جو بنایا گیا تھا اس کام کے لیے، جس کا تعلق سیاست سے نہیں ہے۔ بار بار نیب یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا تعلق سیاست سے نہیں ہے، ہم ہر ایک کے خلاف اقدام کریں گے اور ہم دراصل کرپشن کے خلاف ہیں، ہم بدعنوانی کے خلاف ہیں۔ لیکن جو مسئلہ ہے اس وقت یہ کہ حکومت جس انداز میں معاملے کو چلا رہی ہے، معاملہ صرف احتساب کا نہیں ہے، پورا نظام جس طرح چل رہا ہے اس کے اندر حکومت جو ہے وہ بڑی غیر سنجیدہ نظر آ رہی ہے، اور اس حکومت کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے ان کے سنجیدہ اقدامات کے بارے میں بھی لوگوں کو شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔
بالکل، اور اس میں آف کورس ادارے کی کریڈیبلٹی اس پہ بھی فرق پڑ رہا ہے۔ مسعود عبدالی صاحب، دوسری ڈیولپمنٹ، اہانت مذہب کے قوانین، ان کا بھی بڑا بظاہر غلط استعمال دیکھا گیا ہے کئی بار، یہی وجہ ہے کہ ذیلی عدالتوں میں سزائیں ہو جاتی ہیں۔ ہم نے بہت سارے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان سے بات کی ہے، وہ ہم اپنے لسنرز کو سنوائیں گے بھی، وہ سب اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ نیچے چونکہ دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، مائٹ کا جو دباؤ ہے، ریلیجیس مائٹ کا، وہ بہت بڑھ جاتا ہے، سو جج کہتا ہے کہ جی اوپر ہی جا کے فیصلہ جو ہو جائے سو وہ سزا دے کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں۔ سو یہاں پہ بھی جسٹس جو ہے وہ ڈسپینس نہیں ہوتا ہے، دباؤ کے سبب جو ہے نا وہ دباؤ کے زیر اثر فیصلے ہوتے ہیں۔ سو کیا کیا جائے اس بلاسفمی کے جو قوانین ہیں پاکستان کے، ان کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے؟
اچھا دیکھیں، اس میں دونوں معاملات ہیں، یہ بات بالکل درست ہے کہ بعض اوقات یہ دباؤ ہوتا ہے لوگوں پہ بلا وجہ مقدمہ قائم کرنے کا، لیکن دوسرے پہ ایک اور مسئلہ بھی ہے جو مسلمانوں کی شکایت ہے ساری دنیا سے، وہ یہ کہ بلاسفمی جو ہے اس کو باقاعدہ ٹول کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو، مسلمانی جذبات کو مجروح کرنے میں۔ یہ بات عمران خان نے جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا قوم متحدہ کی اجلاس میں کہی، اس کے علاوہ یہ ہمارے مہاتر محمد اور ترکی کے صدر جو وہ بھی بار بار اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ سر جیسے قرآن جلانے کا معاملہ بھی ہوا ہے ناروے میں سب کے سامنے, اس سے پہلے فلوریڈا کے ایک پادری صاحب نے قرآن جلایا تھا, پھر جو فرانس کے میں ایک باقاعدہ تحریک ہے بلاسفیمی کی وہ مسلسل جو کارٹون شائع ہو رہے ہیں اس کے, ڈنمارک میں یہ معاملہ ہوا. تو اس کی وجہ سے دنیا میں دیکھیں ایک بات بالکل طے ہے کہ پاکستان جو مسلمان ہیں دنیا کے وہ شاید اپنے عمل کے اعتبار سے بڑے اچھے مسلمان نہ ہو, دیندار نہ ہو, لیکن وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت رکھتے ہیں اور ذرا سی توہین پر وہ بڑے مشتعل ہو جاتے ہیں. بالکل ایک بڑی اچھی بات ایک عالم دین نے کہی تھی کہ مسلمان رسول کے نام کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے لیکن آپ کے نام پہ جان دینے کو تیار ہوتے ہیں. تو یہ معاملہ بہت سنجیدہ, یہ معاملہ محض قانون سازی سے نہیں ہوگا, اس میں جو ہے لوگوں کے رویوں کو بدلنا ہوگا, دنیا کے اندر قانون سازی کرنی ہوگی کہ معاملے صرف مسلمانوں کے مذہبی شخصیات کا نہیں ہے, تمام جو ہے کہ مذہبی شخصیات ہیں ان کے اس کے تحت,
یعنی اگر پاکستان کے اندر
قانون سازی کرنی ہوگی,
مسجد مندر اس کی بھی اہانت ہوتی ہے توہین ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی اس کا پورا پورا اطلاق ہونا چاہیے اور وہ کرنے والا بھلے مسلمان اس کو اسی طرح سے پنش کیا جانا چاہیے. سو ہمارے ساتھ رہیے گا مسعود ابدالی صاحب, ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے اس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں بھارت کے اندر متنازع قانون جو ہے وہ شہریت کا, اور بی جے پی اگرچہ سے اویئرنیس کے لیے کچھ فلمیں بھی بنا کے لوگوں میں تقسیم کر رہی ہے, لوگوں کو اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے, لیکن بھارت کے اندر اس کے خلاف احتجاج جو ہے وہ جاری ہے اور رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ کم از کم 25 افراد یا اس سے زیادہ اب تک مارے جا چکے ہیں. پورے بھارت میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں, بالخصوص مسلمان اس پہ سخت نالاں ہیں. مختصراً یہ کہ یہ جو قانون شہریت ہے اس میں امینڈمنٹس جو کی گئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو افغانستان پاکستان یا بنگلہ دیش ان ممالک سے جو 6 قومیتیں ہیں مختلف, اگر وہ ریلیجیس یا کسی بھی طرح کی پرسیکیوشن یعنی ریاست کے جبر کے سبب اگر وہ ہندوستان آتے ہیں تو ان کو وہ شریعت دی جائے گی لیکن مسلمانوں کو نہیں. اس کے اوپر انٹرنیشنل جو رائٹس آرگنائزیشن ہے اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا ادارہ وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈسکریمنیٹری لاز ہیں اور چونکہ بھارت انٹرنیشنل کنونشنز کا حصہ ہے تو اس کو ریویو کرنا چاہیے. بھارت کے اندر بھی جو حقوق کے علمبردار ہیں وہ مظاہرہ کر رہے ہیں, وہ صرف مسلمانوں کے مظاہرے نہیں ہیں, وہاں پہ جو سین وائسز ہیں وہ سارا اس پہ آواز اٹھا رہی ہیں. یوگندر جادیو صاحب ہمارے ساتھ ہیں, لیگل ایکسپرٹ ہیں, پولیٹیکل اینڈ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں. تھینک یو سو مچ مسٹر جادیو, آپ ہمارے ساتھ ہیں,
شکریہ.
آپ کی ان پٹ لینا چاہیں گے بھارت کا
لیگل ایکسپرٹ ویسے نہیں ہوں.
اچھا ٹھیک ہے, میں کریکٹ کر لیتا ہوں. یہ کہ بھارت کا ایک تشخص ہے, اس کی ایک آئیڈینٹی ہے ایک سیکولر ملک کی, سو یہ کتنا کنٹراڈکٹ کرتا ہے یہ امینڈمنٹ اس کی اس تشخص کے خلاف, اور اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں اس کے, آپ انڈیپینڈنٹلی اگر اس کو انالائز کرنا چاہیں گے تو.
بھارت سرکار نے جو بھارت کی پارلیمنٹ سے ابھی قانون پاس ہوا ہے وہ دیش کی جو شہریت ہے اس کا جو قانون کو امینڈ کیا گیا ہے پہلی بار, اس امینڈمنٹ کے ذریعے سرکار نے جو انلیگل امیگرینٹس ہیں جو لوگ باہر سے آئے ہیں یا تو ویزا بنا ویزا کے آ گئے یا ویزا کو ایکسپائر کرنے بسے ہوئے ہیں ان کو بھارت کی سٹیزنشپ دی جا سکتی ہے یا نہیں, اس قانون میں امینڈ کیا ہے. اور امینڈمنٹ یہ ہے کہ اگر امینڈمنٹ یہ ہے کہ ایک خاص کیٹیگری کے لوگوں کو فاسٹ ٹریک اور ایگزمپشن دیا گیا ہے, وہ خاص کیٹیگری کے لوگ کون ہیں, جو پاکستان بنگلہ دیش یا افغانستان سے آئے ہیں اور جو جن کا ریلیجن مسلمان کو چھوڑ کے اور کچھ بھی ہیں جو ریلیجن سے, ان کو دیا گیا ہے. عجیب بات اس میں یہ ہے کہ اس میں باقی تمام بھارت کے جو پڑوسی ملک ہیں ان کو یہ ایگزمپشن نہیں دیا گیا ہے, دوسرے جو پرسیکیوٹڈ سیکشنز ہیں ان کو نہیں دیا گیا ہے, اور پاکستان میں بھی جو اور کوئی ریلیجیس مائنورٹیز ہیں پرسیکیوٹڈ مائنورٹیز جو اسلام کے اندر بھی آتے ہیں, مثلاً وہاں پاکستان میں احمدیاز ہیں, ان سب کو انکلوڈ نہیں کیا گیا ہے. تو ہم لوگ ہندوستان میں جو سوال پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے, پہلا سوال یہ کہ بھارت کا کانسٹیٹیوشن سیکولر ہے, بھارت میں سٹیزن شپ کو ریلیجن سے لنک نہیں کیا جا سکتا. بھارت کی سٹیزن شپ کو ریلیجن سے لنک کرنے کا مطلب ہوگا بھارت ایک ہندو اسرائیل بن جائے گا, ایک ہندو پاکستان بن جائے گا, جو ہم نہیں چاہتے. دوسرا, بھارت کا کانسٹیٹیوشن भारत में रहने वाले हर इंसान को, हर शख्स को, चाहे वो सिटीजन हो या ना हो, उसको हक देता है कि उसके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करने की सख्त पाबंदी है। मगर ये जो कानून है ये तो खुल्लम खुल्ला रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन है, इसलिए हम इसकी इसके खिलाफ हैं।
लेकिन मैं सर जनरली एक सवाल उठाना चाहूंगा कि जो उनका वर्जन है, अब देखिए ना जिन मुल्कों का नाम लिया है, पाकिस्तान 23 करोड़, 22 करोड़ की पॉपुलेशन है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, वहाँ पे मेजॉरिटी मुसलमानों की है, तो अगर मेजॉरिटीज़ उठ के आने लग जाए, मैं सिर्फ एक नुकता नज़र रखना चाह रहा हूँ जिसकी बेस के ऊपर वो कर रहे हैं, तो भारत कैसे अफोर्ड कर सकता है? तो इसलिए अगर उसने उसको मिनिमाइज़ किया है उस ऑप्शन को, तो इसमें हर्ज क्या है?
इसमें हर्ज ये है कि अगर की सरकार जो बात टीवी पे कहती है, जो पॉलिटिकल डिबेट में कहती है, वो बात दरअसल कानून में लिखी हुई नहीं है। सरकार कहती है कि देखिए परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज के लिए हमने किया है, लेकिन कानून में ना परसिक्यूशन शब्द का जिक्र है ना माइनॉरिटीज का जिक्र है, कानून में नाम से लिखा हुआ है। अगर सरकार ये कानून बना देती कि भारत के पड़ोसी ममालिक से जो भी परसिक्यूटेड माइनॉरिटी आएंगे, उनकी जांच करने के बाद हम उनको एक फास्ट ट्रैक ऑप्शन देंगे, तो हम लोग बिल्कुल इसका मुखालफत इसकी नहीं करते। मैं तो इसके हक में खड़ा होता, कहता कि बहुत अच्छी बात है, देर से हुई लेकिन अच्छा काम किया है। लेकिन उसमें डिस्क्रिमिनेट करना और कहना कि सिर्फ मुस्लिम कंट्री से आने वाली फला फला रिलीजन के लोगों को हम एग्जेम्पशन देंगे, ये तो एकदम प्लेन डिस्क्रिमिनेशन है भाई। चीन से तिब्बतन लोग आए हुए हैं, उनको क्यों नहीं? सवाल ये भी होगा कि जो बाकी सब जगह से लोग आए हुए हैं, श्रीलंका से तमिल हैं, वो हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, उनको ये हक क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो ये सारा का सारा मामला सिर्फ कुछ रिलीजन तक लिमिट क्यों किया गया है, ये कानून हमें नहीं।
एक और भी है कि लोग ये भी तनकीद करते हैं कि भारत एक सुपर पावर होने के तासर या इंप्रेशन देने के लिए हर वो काम करता है जो अमेरिका में होता है। सो सदर ट्रंप पे भी इस तरह की तनकीद है कि वो उनके जो इमिग्रेशन लाज हैं वो मुस्लिम्स को बैन करते हैं, सो कमोबेश उसी का रेप्लिका जो है वो भारत में भी नज़र आता है। इससे पहले भी कई एक मिसालें हैं जो इसी तरह से जिसके ब्लू प्रिंट सेम हैं। सो क्या इससे भी वही तासर देना है कि भारत भी एक सुपर पावर है और इस रीजन की, और वही करेगा जो अमरीका करता है?
अगर सुपर पावर बनने के लिए हर कोई बेवकूफ़ी करनी हो, हर कोई गलती करनी हो, तो माफ़ कीजिए, ऐसी सुपर पावर तो कम से कम मैं हिंदुस्तान को नहीं देखना चाहता। मैं समझता हूँ सुपर पावर होने का पहला साइन तो ये होना चाहिए कि आपका दिल बड़ा हो, आप फेयरनेस से काम लें। दुनिया में जब भी कोई बड़े सुपर पावर बने हैं, वो इसलिए नहीं बने कि उनके पास झंडा था सिर्फ, वो इसलिए बने हैं कि उनकी इज्जत की जाती थी। मैं समझता हूं कि मिस्टर ट्रंप जो अमेरिका में कर रहे हैं उससे अमेरिका का ओहदा बड़ा नहीं हो रहा, अमेरिका का ओहदा छोटा हो रहा है। जब बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट थे तो मेरे जैसे लोग कभी कभी सर उठा के देखते थे, कहते थे अच्छा कोई बड़ा आदमी बना है उस मुल्क का प्रेसिडेंट। अब जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उनकी बात सुन के तो कोई इंसान हंस ही सकता है, और मैं समझता हूँ कि आजकल हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका के प्रेसिडेंट में कंपटीशन चल रहा है कि झूठ बोलने में गोल्ड मेडल किसे मिलेगा।
बहुत शुक्रिया योगेंद्र जाधव साहब, आप हमारे साथ थे, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, भारत से आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। और सेगमेंट को ख़त्म करने से पहले और स्पोर्ट्स के सेगमेंट पर जाने से पहले, याह्या हुसैनी ऑलरेडी हमारे साथ हैं पाकिस्तान से, हमारा रबता फाइनली प्रोग्राम के आखिर में अपने गेस्ट लिस्ट में जो हमारे आज मौजूद पैनलिस्ट थे उनसे हो ही गया है। लेकिन उससे पहले एक मिनट का कमेंट मैं आपसे चाहूँगा मसूद अब्दाली साहब, भारत के अंदर इस कंट्रोवर्शियल शहरियत बिल के ऊपर, और मैंने जैसे हवाला दिया कि अक़वामे मुत्तहिदा का जो इंसानी हकूक का इदारा है वो भी उसको कंडेम कर रहा है, भारत के अंदर आपने योगेंद्र जाधव की बात सुन ली, सेन वॉइसेस हैं वो भी भारत के इस इकदाम को, हुकूमत के इस इकदाम को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, आपकी क्या राय है?
साहब इसमें तफसीली बात तो आपके माहिर ने कर दी, बहुत मुनासिब बात मुझे लगी। इसमें मतलब खाली मजहबी नहीं है, इसमें जो सकाफत की इकाइयां हैं उनको भी शिकायत, नॉर्थ ईस्ट की जो शुमाली ہندوستان جو ہے جس کے اندر یہ ناگالینڈ میزورام ان کا یہ شامل ہے, ان کو شکایت یہ ہے, ان کو ڈر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بہت بڑی تعداد ہے بنگلہ دیش سے ہندو بنگالی جو ہیں وہ وہاں آ جائیں گے, ان کے علاقے میں آ جائیں گے اور اس کی وجہ سے ان کی ثقافت متاثر ہوگی. تو معاملہ خالی مذہبی اکائیوں کا نہیں ہے, مسلمانوں کو بھی شکایت یہ ہے کہ آسام میں چکے ہیں. ایک اور مسئلہ جو NRC کا ہے, نیشنل رجسٹر سٹیزن کے لوگوں کی شہریتیں کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے, انہوں کو 40 لاکھ کے قریب جو آسامی مسلمان ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ وہ ہندوستانی شہری نہیں ہے بلکہ وہ بنگلہ دیش آئے اور انہیں نکال دیا جائے گا. کوئی ایسے ہی کاروائی جو ہے اب جنوبی علاقے میں ہوگی جہاں لوگوں کا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ سری لنکا سے آ گئے. تو یعنی لیکن تو مسئلہ خالی مسلمانوں کو نہیں بلکہ جو مقامی اکائیاں ہیں وہاں کی, ان کو بھی ثقافت کا مسئلہ بھی پیدا ہو رہا ہے. ان کا خیال یہ کہ بڑی تعداد میں ہندوؤں کے آنے سے ان کی جو ہے ثقافت متاثر ہوگی. تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے وہ خاصا چلتا رہے گا, بڑا کمپلیکیٹڈ ہو گیا. اس سے مذہبی نہیں رہا, یہ صرف پاکستان ہندوستان کا معاملہ نہیں ہے بلکہ خود اس سے ہندوستان کی جو سالمیت ہے اس کو خطرہ پیدا ہو سکتا ہے.
بہت شکریہ آپ کا مسعود عبداللہ صاحب, آپ نے جوائن کیا. سامعین یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. کوئکلی ہم جائیں گے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی جانب اسپورٹس کرکٹ. پاکستان 13 سال کے بعد ہوم سیریز جیتا ہے. آف کورس 10 سال کی کرکٹ نہیں ہوئی پاکستان کے اندر ٹیسٹ کرکٹ. سری لنکا نے ایک بار پھر پاکستان کا ساتھ دیا, ٹیم آئی, پہلا ٹیسٹ ڈرا ہوا, لیکن ہسٹورک نوٹ پہ دوسرا ٹیسٹ کراچی کے اندر کمپریہنسولی پاکستان نے جیت لیا. یحییٰ حسینی تھرو آؤٹ اس کو کور کر رہے تھے, ہمارے دوست سینئر جرنلسٹ اسپورٹس اینکر. یحییٰ بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. کراچی ٹیسٹ بلکہ پوری سیریز اس کو ذرا ریپ اپ کیجیے گا. پاکستان نے کیا ڈفرنٹ حاصل کیا اس سیریز میں؟ آسٹریلیا والے ایک کہنا چاہیے کہ بہت ہی مشکل ٹور کے بعد.
اسد اب جی آپ بڑا لمبا تجزیہ لے رہے تھے پڑوسی ملک بھارت کے حوالے سے, وہاں پر جو مسلمانوں کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں اور جو نت نئی وہاں پر تحریکیں جنم لے رہی ہیں, جو غلطیاں بھارت کر رہا ہے. میں اسی چیز کو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بھارت کی کرکٹ ٹیم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بھارت کی کرکٹ ٹیم کی ہوم گراؤنڈ پر ہوم کراؤڈ کے سامنے کارکردگی سب کے سامنے ہے. بڑی شاندار انہوں نے بالنگ کی ہے, بیٹنگ کی ہے. ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے سیریز جیتی ہے, اس سے پہلے ساؤتھ افریقہ کے خلاف, اس سے پہلے بنگلہ دیش کے خلاف ون ڈے سیریز جیتنے میں کامیاب رہے ہیں. تو پاکستان ٹیم آفٹر اے ویری لانگ ٹائم ٹیسٹ سیریز میں کیسے جیتے ہیں, ہوم گراؤنڈ پر ہوم کراؤڈ کے سامنے اپنے میدانوں پر پرفارمنس کیسے دیتے ہیں, یہ ثابت کیا ہے ہمارے بلے بازوں نے. 2000 کے بعد پہلی بار ہمیں ٹیسٹ کرکٹ میں دونوں اوپنرز کی طرف سے سینچریاں دیکھنے میں کو ملی. پھر عابد علی نے 3 ٹیسٹ اننگ میں 2 سینچریاں اسکور کی. 16 سال کی عمر میں گیند فاسٹ بالر بنے نسیم شاہ, جنہوں نے 5 وکٹ کی کارکردگی پیش کی. پھر آپ نے دیکھا کہ ایک نیا ریکارڈ بنا پاکستان کے پہلے 4 بیٹسمینوں نے سینچریاں اسکور کی. تو یہ ہے آپ کا ہوم گراؤنڈ, آپ کا ہوم کراؤڈ ہے جہاں پر آپ عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں, صورتحال کو کنٹرول میں کرتے ہیں, اور یہی ہوتا ہے اپنے میدانوں پر کھیلنے.
آپ آئیڈل بنتے ہیں, لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں, پھر آپ انسپائر کرتے ہیں یوتھ کو. اور میں اکثر یہ بات یہ کرتا رہا ہوں کہ پاکستان میں تو جیسے آپ ایون بابر اعظم کی ایگزامپل لے لیں, اس نے تو کرکٹ دیکھی ہی نہیں ہوگی, شاید 10-12 سال کے ہوں گے جب پاکستان کے اندر سے کرکٹ جو ہے وہ 12-15 سال کے ہوں گے جب کرکٹ بند ہو چکی ہے وہاں پہ. سو انہوں نے تو کسی کو اپنے گراؤنڈس کے اوپر کھیلتے ہوئے دیکھا نہیں, باہر سے آتی ہوئی ٹیموں کو نہیں دیکھا ہے. سو اینی وے اب یہ جو ٹیلنٹ آیا ہے عابد علی کی صورت میں یا فاسٹ بالرز میں, اسپن کا شعبہ پاکستان کا ویک ہوا ہے, خاص طور پہ یاسر شاہ کی پرفارمنس میں کچھ کمی کے بعد, اس پہ کتنا توجہ دینے کی ضرورت ہے ایک. اور دوسرا یہ کہ اب یہ سلسلہ جاری رہے گا ٹیسٹ کرکٹ اور انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی کے بعد, یا پاکستان کو ابھی بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی باقی دنیا کی ٹیموں کو ملک میں لانے کے لیے؟
بالکل محنت تو کرنی پڑے گی سر, اس میں تو کوئی بیسک گنجائش نہیں ہے. لیکن جو عابد علی کی آپ نے بات کی کہ 3 ٹیسٹ اننگ میں 2 سینچریاں انہوں نے اسکور کی, 2 مین آف دی میچ, 1 مین آف دی سیریز, پاکستان کے سسٹم پر سلیکشن کے حوالے سے بہت بڑا تماچا مارا ہے عابد علی نے. کہ آپ 4 دن کی جو کرکٹ پاکستان میں ڈومیسٹک سطح پر کھیلی جاتی ہے اس کو ہم ریسپیکٹ نہیں دیتے. فواد عالم رنس کی ہم باہر لگا رہے ہیں, 34 سینچریاں بنا چکے ہیں, سینچریاں اسکور کر چکے ہیں, 12,000 رنز ان کے کرکٹ پر ہیں, تابش خان سب سے زیادہ وکٹ ٹیکر ہیں. آپ ان کو کھلا نہیں رہے ہیں, لیکن آپ نے عابد علی کو موقع دیا تو عابد علی نے ثابت کیا کہ 4 دن کی کرکٹ کا پلیئر جو ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ میں کیسے پرفارم کرتا ہے آپ نے دیکھا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو آپ کا سوال کا اگلا حصہ ہے کہ پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی واپسی ہوگی, تو دیکھیں پاکستان میں اب تو بین الاقوامی کرکٹ کی واپسی کے حوالے سے کوئی شک و شبہ ہے نہیں, کوئی ابہام ہے نہیں. جس طرح شری لنکا کی ٹیم کھیل کر گئی ہے, دینیش کرینا رتنے نے کہا کہ 100% نہیں 200% لوگ اتفاق کرتے ہیں پاکستان میں سیکورٹی کے معاملات سے. تو اب اس کے بعد اب کسی ٹیم کے پاس کوئی ابہام موجود نہیں ہے. ایک ایسے وقت میں جب پاکستان سپر لیگ بھی پاکستان کرکٹ بورڈ نے پورے کا پورا پاکستان میں کرانے کا اعلان کیا ہے, تو اس سچویشن میں تو اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا کی جو ٹیمیں ہیں वो यहाँ पर न आने के हवाले से इबहाम का शिकार है।
जी बहुत शुक्रिया याया हुसैनी, और बस एक जुमला उसमें ऐड करेंगे कि आबिद अली की परफॉर्मेंस ना सिर्फ उनकी गैर मामूली परफॉर्मेंस और रिकॉर्ड साज परफॉर्मेंस थी, बल्कि पूरी टीम के ऊपर जो है वो एक नया जो मोमेंटम है वो देती हुई नज़र आती है। प्लेयर्स जो हैं वो स्कोर करते हुए नज़र आते हैं, स्ट्राइक रेट बेहतर बनाते हुए नज़र आते हैं। सो टोन एंड टेनर पूरी टीम का जो है वो तब्दील हुआ है। याया हुसैनी हमारे साथ थे, थैंक यू सो मच आपने हमें ज्वाइन किया। और सामीन इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। प्रोड्यूसर थे इसके असफर इमाम, असद हसन को इजाजत दीजिए।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم اس وعدے پر چلائی تھی کہ وہ امریکہ کو بقول ان کے کبھی نہ ختم ہونے والی جنگوں سے نجات دلوائیں گے۔ تاہم اب بھی امریکہ کے 200,000 فوجی بیرون ملک تعینات ہیں، اور اب مشرق وسطی میں بھی اس وقت کے مقابلے میں کہیں زیادہ امریکی فوجی موجود ہیں جب صدر ٹرمپ برسر اقتدار آئے تھے۔ وائٹ ہاؤس کے لیے وائس آف امریکہ کی نمائندہ پیٹسی ویڈا کسوارا اس رپورٹ میں ٹرمپ انتظامیہ کی غیر ملکی تنازعات سے نمٹنے کی پالیسی اور آئندہ برس کے حوالے سے توقعات کا جائزہ لے رہی ہیں۔ اس رپورٹ کے ساتھ شبیر جیلانی۔ شام کے شمال مشرقی علاقے میں بدامنی کے دوران صدر ٹرمپ کی طرف سے اکتوبر میں اچانک امریکی فوجیوں کو واپس بلا لینے کے فیصلے کے نتیجے میں ترکی کو کردوں کے خلاف فوجی کارروائیوں کا بھرپور موقع مل گیا۔ اس کے کئی ہفتے بعد پینٹاگون کی ایک رپورٹ سے معلوم ہوا کہ امریکہ کے فوجی انخلا کے فیصلے سے دہشت گرد گروپ داعش کو دوبارہ مستحکم ہونے کا موقع مل گیا۔ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے جرالڈ فیئرسٹائن کہتے ہیں
Our position in Syria is more fragile, more complicated now than it was.
شام میں ہماری پوزیشن اب اس وقت سے زیادہ غیر مستحکم اور زیادہ پیچیدہ ہے جب صدر ٹرمپ نے صدر اردوان سے معاہدہ طے کیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے فوجیوں کو شام سے نکال کر عراق بھجوا دیا ہے، جہاں اب امریکی فوجیوں کی تعداد 6,000 کے لگ بھگ ہو گئی ہے۔ تاہم صدر ٹرمپ نے چند سو امریکی فوجیوں کو شام میں رہنے دیا ہے تاکہ وہ شام میں تیل کی تنصیبات کی حفاظت کر سکیں اور انہیں داعش کے قبضے میں جانے سے بچا سکیں۔ داعش نے عراق اور شام میں اپنا بیشتر علاقہ کھو دیا ہے، تاہم دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی اب بھی ایک سنجیدہ خطرہ ہے۔ مرکز برائے اسٹریٹجک اور بین الاقوامی تدریس کے اینٹنی کورڈس مین کہتے ہیں
Is there stability in the region?
کیا اس علاقے میں استحکام موجود ہے جو اس بات کو یقینی بنائے کہ ہمیں وہاں مزید فوجیوں کو تعینات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یا ہمیں مستقبل میں کسی فوجی کارروائی کا خطرہ درپیش نہیں ہوگا؟ جی نہیں۔ تاہم پھر بھی صدر ٹرمپ فخری انداز میں یہ کہتے ہیں کہ وہ داعش کے خلاف لڑائی میں کامیاب ہو چکے ہیں اور اس کے لیڈر ابوبکر البغدادی کو ہلاک کر چکے ہیں۔ انہوں نے یہ بات نومبر میں افغانستان کے غیر اعلانیہ دورے کے دوران فوجیوں سے ملاقات کرتے ہوئے دہرائی تھی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا شام میں داعش کی خلافت اب ہماری ہے، وہ یعنی ابوبکر البغدادی ہلاک ہو چکا ہے۔ افغانستان سے 2,000 فوجی واپس بلا لیے گئے ہیں، اور اب وہاں امریکی فوجیوں کی تعداد 12,000 رہ گئی ہے۔ ادھر طالبان کے ساتھ امن بات چیت بھی جاری ہے۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں
And we're going to stay until such time as we have a deal.
کیا ہم تب تک وہاں رہیں گے جب تک ہم کوئی سمجھوتا طے نہیں کر لیتے، یا ہمیں مکمل فتح حاصل نہیں ہو جاتی؟ اور وہ سمجھوتا کرنے کے بہت زیادہ خواہش مند ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف سخت موقف اختیار کرنے کی مہم چلائی، اور وہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ ختم کرنے کے بعد مسلسل ایران پر اقتصادی پابندیاں عائد کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ستمبر میں سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر ہونے والے حملوں کے بعد 3,000 فوجی سعودی عرب بھیجے۔ سعودی عرب اس حملے کے لیے ایران کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ اس سے کئی ماہ قبل صدر ٹرمپ نے امریکی کانگریس میں دونوں جماعتوں کی طرف سے یمن میں سعودی عرب کی لڑائی کی حمایت میں پیش کی گئی قرارداد کو ویٹو کر دیا تھا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات مجموعی طور پر واضح اور شفاف خارجہ پالیسی کو ظاہر نہیں کرتے۔ مرکز برائے اسٹریٹجک اور بین الاقوامی تدریس کے اینٹنی کورڈسمین کہتے ہیں،
We don't have a clear strategy for ending that conflict.
اس تنازع کے حل کے لیے ہمارے پاس کوئی واضح حکمت عملی موجود نہیں ہے، لہٰذا بنیادی طور پر جب آپ اس علاقے کو دیکھتے ہیں تو وہاں کے مسائل خاصے شدید ہیں، اور ہم نے انہیں اپنے اتحادیوں کے ساتھ کوششوں کو مربوط بنائے بغیر دریائے اردن کے مغربی کنارے اور فلسطین کے مسئلے کے بارے میں نیا موقف اختیار کر لیا، اور یوں ہم نے ان مسائل کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ دریں اسنا جنوبی کوریا میں امریکہ کے 28,000 فوجی تعینات ہیں۔ بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے مائیکل او ہینلن کہتے ہیں،
کم جونگ اون از ٹرائنگ ٹو گیٹ ٹرمپس اٹینشن بیکاز ہی ریئلائزز دی یو ایس
کم جونگ اون صدر ٹرمپ کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ امریکی افسر شاہی خود صدر ٹرمپ کے مقابلے میں کسی بھی قسم کے سمجھوتے یا مذاکرات کے حق میں نہیں ہے۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔